رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
وقلا وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. تمام تعریفیں خدائے حسین کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات حسین، خاندان حسین، آبا و اجداد حسین، اولاد و طیبین و طاہرین حسین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم، وجعلنا واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. أما بعد، شکر خدائے حسین ادا کرتے ہوئے کہ فرش عزائے حسین پر قاتلان حسین سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے خادمان فرش حسین میں شمولیت کی توفیق عطا ہو رہی ہے. بڑا مشکل ہے سرزمین کربلا پر لب کشائی کرنا، بہت آسان ہے دنیا بھر میں کسی مقام پر لب کشائی کرنا، بڑا مشکل ہے اس سرزمین پر جو زمینوں کے لیے مثل سر کے ہے.
واہ واہ، مثل سر کے لیے،
جو زمینوں کے لیے مثل سر کے ہے، اس سرزمین پر لب کشائی کرنا سوائے توفیق پروردگار کے حصول کے ساتھ، لطف و کرم محمد و آل محمد کے ساتھ ممکن نہیں ہے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجا.
زائرین ابا عبداللہ، آپ کی خدمت معظم میں اربعین کے نیام میں اولاً تو شکر خدائے حسین ادا کرتے کہ اس نے اربعین کے زائرین میں ہمارے اور آپ کے نام کو ثبت فرمایا. این سعادت زور بازو نیست، بہت ہیں اور بہت رکھتے ہیں مال دنیا، مگر در حسین سے دور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، عشق حسین تو رکھتے ہیں اور در حسین سے قریب ہیں. یقیناً کربلا کی تاریخ بھی بیان ہوگی، اربعین کی مخصوص زیارت کی شرح کے ساتھ آج ابتدائی مجلس اور پہلی مجلس. ابھی بہت سے زائرین سفر کربلا میں ہیں، کوئی کسی موقع پر رکا ہوگا، کوئی کسی موقع پر رکا ہوگا، کوئی اس یقین کے ساتھ کہ اب سفر اتنا باقی رہ گیا ہے کہ آرام کے بعد جب صبح بیدار ہوگا تو ایک نئی روح لیتے ہوئے پھر اس کے قدم روضہ حسین کی جانب روانہ ہوں گے. جتنے زائرین از قوم جن و بشر، از گروہ ملائکہ اور انبیاء اس فرش پر کربلا معلی کی سرزمین پر آئے ہیں، خدایا ان کے ہر ایک قدم کا واسطہ کہ تمام ماتم داران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو پروردگار اربعین کی زیارت کی برکت سے ناصران سرکار سید الشہداء میں، امام زمان کی خدمت گزاروں میں شمولیت کی توفیق بھی عطا
فرمائے.
اربعین کی زیارت، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ شاید کہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے اربعین کی زیارت پر اتنی توجہ غلاموں کی نہ رہی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف تو تشہیر، شہرت ایک بڑا مؤثر عامل ہے. جب سے ہم نے دیکھا کہ قافلے کے قافلے، یعنی اتنی تشہیر کہ اگر کربلا ٹی وی چینلز اور دیگر نشریاتی ادارے کے جو کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں منظر زائرین کے، ایک شوق بڑھا، سینہ بسینہ خبر آگے بڑھی. اربعین تو آج شروع نہیں ہوا، اربعین پہلا اربعین، اس میں اختلاف ہے کہ اسی سال منعقد ہوا، اس سال سرکار سید الشہداء کو شہید کیا گیا، اور غالباً احتمال قوی یہی ہے. اصل صورتحال تو زمانے کا امام بتائے گا. ہمارے اور آپ کے اتنے وسائل علم کہاں کہ ہم فیصلہ کر لیں. احتمال ہے، احتمال کہ لوٹا ہوا قافلہ بھی پہنچا ہے، اور جابر ابن عبداللہ الانصاری بھی پہنچے ہیں. امام کے قبر مبارک کا یہ پہلا زائر اربعین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلا زائر اربعین صحابی رسول، صحابہ سے محبت کرنے والوں تک پیغام پہنچے کہ سنت صحابہ یہ ہے کہ اربعین پر قبر حسین کی زیارت کی جائے. کوئی ہو صحابی جابر ابن عبداللہ جیسا، نابینا ہو آنکھوں سے، مگر بینا ہو قلب سے. بڑے بہانے ہیں. اچھا اتفاق سے میں کل دیکھ رہا تھا حرم سے واپس آتے ہوئے رات میں، دو سے تین جوان میں نے ایسے دیکھے جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آئے تھے، بالکل تندرست صحت مند جوان، نابینا نہیں تھے، لیکن غالباً حضرت جابر کی یاد میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے، ایک ان کو ان کا ساتھی تھامے ہوئے یہاں سے امام کے حرم تک لے جا رہا تھا. جابر کے ساتھ کون آیا تھا؟ عطیہ ابن عمران العوفی، یہ صحابی ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ آصف میں مقدمہ قائم کرتے ہوئے چند باتیں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آئیں گی. تو دو شخصیات ہیں، ایک نابینا ہیں یہ صحابی رسول ہیں، ایک بینا ہیں یہ صحابی مولا متقیان ہیں. ایک کا نام جابر ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام حزام یا حرام لکھا گیا، اور ایک وہ صحابی مولا متقیان عطیہ ابن عمران. یہ دونوں افراد جو آئے انہوں نے کربلا میں آ کر جو سلام پیش کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر روز مجلس کے بعد امام کی زیارات مختصات میں سے ایک زیارت ہر روز الگ الگ پڑھی جائے، اس لیے کہ بات یاد دلا دوں کہ کوئی دعا اور کوئی زیارت کسی وقت کے لیے بیان تو کی گئی ہے مگر محدود نہیں کی گئی. دعائے کمیل شب جمعہ کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں، شب جمعہ کے علاوہ پڑھنا نہ تو مکروہ ہے اور نہ اللہ یعوذ باللہ من ذلک حرام. دعائے عرفہ روز عرفہ کے علاوہ کیا پڑھنا منع ہے؟ جس دن انسان کو اپنے نفس کی معرفت محسوس ہو اس دن دعائے عرفہ پڑھنا شروع کر دے. تو جیسے دعاؤں کا مسئلہ، یا ایک چھوٹی سی مثال، اعمال شب قدر، ٹھیک شب قدر آپ نہ کہیں کوئی بات نہیں، لیکن جس رات میں آپ کو انسانیت کی قدر محسوس ہو، جس رات میں آپ کو قرآن کی عظمت کا احساس جاگزی ہو جائے، وہی رات شب قدر ہو جائے گی. قدر کہتے ہیں عظمت والی رات. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اب اگر کوئی قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر جو اعمال قرآن کہے جاتے ہیں شب قدر کے انہیں انجام دے، سر پہ رکھ کے تلاوت کرے، آئمہ کے نام لیتے ہوئے فریاد کرے، تو کیا یہ عمل غلط ہے؟
نہیں.
کیا معصوم نے اس کو منع کر دیا ہے کہ شب قدر کے علاوہ ہرگز مت کرنا؟ نہیں، افضلیت شب قدر میں ہے. لیکن پورے سال جب انسان اس قرآن مجید کے عمل کو انجام دینا چاہے شرعاً جائز ہے، بلکہ جب کیفیت ایسی ہو دل کی کہ قرآن سے انسان توسل کرنا چاہے، معصوم کا نام زبان پر ہو، سر پہ قرآن مجید ہو، تو وہ سر کیوں نہ یاد آئے تو نوک سینہ پر بلند ہو کر قرآن پڑھ رہا ہو. اسی انداز سے وہ زیارات جو مختصہ ہیں، ان زیارات کو مثلا یکم رجب کی زیارت، رجب کی پہلی تاریخ کی زیارت مخصوص ہے، لیکن اگر آج میں اسے پڑھ لیتا ہوں تو کیا یہ سلام قبول نہیں ہوگا؟
ہوگا.
میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے ایک طالب علم کی حیثیت میں کہ میں اربعین پر تو آ گیا ہوں، اب پورے سال میں کبھی آؤں گا نہیں آؤں گا مجھے نہیں معلوم، تو میں کیوں نہ اربعین کو بھرپور انداز سے پورے سال پر محیط کر دوں. میں اربعین میں ایک دن رجب کی پہلی تاریخ کی زیارت پڑھوں، ایک دن 15 رجب کی مخصوص زیارت پڑھوں، ایک دن نیمہ شعبان کی مخصوص زیارت پڑھوں، ایک دن روزے عرفہ کی مخصوص زیارت پڑھوں، اور پھر صرف زیارت، ہمارے ہاں جو مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، زیارت کو بطور تلاوت کے السلام علیک یا ابا عبد اللہ الاخر پورا سلام پڑھ لیا، درمیان میں پیغام کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیونکہ عربی زبان سے نابلد ہیں، الگ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی اگر میں آفس میں جاب کرتا ہوں اور آفس کی لینگویج مخصوص کوئی ہو تو مجبور ہوں روٹی کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، کہ میں اس لینگویج کو یاد کر لوں، سیکھ لوں، سمجھ لوں، بولنا سیکھ جاؤں. لیکن روز دن میں 5 مرتبہ خدا سے جس لینگویج میں بات کی جاتی ہے، اس لینگویج کو سیکھنے پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ اپنے مقام پر ایک پیغام ہے. کیوں؟ لیکن ایک بات یاد دلا دوں، نماز میں تو پابندی ہے کہ آپ کو نماز تو پڑھنی ہے عربی زبان کے اندر، نماز کے علاوہ دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، زیارات کی ادائیگی ہے، ان تمام میں ایک بات یاد رکھیں، ہمیں عربی آتی ہو کہ نہ آتی ہو، ہمارے سرداروں کو اردو آتی ہے. اردو کا مطلب اردو نہیں بلکہ جو زبان آپ کی، جو آپ بولنا چاہیں، جو زبان آپ کی ہو. اور بات بڑی آسان سی ہے کہ محبت کی اپنی خود ایک زبان ہوتی ہے، اس میں کوئی اصول لغت نہیں ہوتے، بلکہ بس عشق اور محبت کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا بھی نہیں، استاد شہید سبط جعفر کا جملہ کہ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، وہ بھی خاموش ہیں، میں بھی خاموش ہوں، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کا جملہ ہی نہیں ہے. میں نے بہت تلاش کیا، اس مکتب عشق میں مجھے بس ایک ذات ملی ہے، اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم. یا خود خدا جبرائیل امین کو روانہ کریں پیغمبر کی خدمت مقدس میں، سلام پیش کیا جائے اور سوال کیا جائے کہ اللہ یہ کہلواتا ہے کہ ہماری کنیز سے پوچھئے کہ کبھی تو کوئی دعا مانگے، کبھی تو کچھ مانگے، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے. اور جب پوچھا اللہ کے رسول نے بیٹی سے کہ خدا نے سلام آپ کے لیے بھجوایا ہے، کیسا خاندان ہے، ہم کیا سلام کریں گے، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، یہ وہ گھر جسے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے ان پر سلام بھیجا ہے.
محمد و آل محمد
صلوات.
تو اب اللہ کے رسول نے سوال کیا بیٹی سے، بیٹی خدا کی بارگاہ سے پیغام آیا ہے، کبھی تو کوئی دعا مانگی ہے، بے نیاز چاہتا ہے، خداوند صمد چاہتا ہے، کبھی تو سیدہ کوئی ہم سے سوال کریں. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کا کوئی اور مزاج ہو سکتا نہیں، مشیت خدا رکھنے والی عظیم بی بی
بے شک
سر جھکا کے اپنے بابا کی بارگاہ میں خدا کے سلام کا جواب دیا، اور پھر فرماتی ہیں بابا خدا کی عبادت کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ جو دعا مانگنے کا وقت ہے وہ بھی میں عبادت میں صرف کر دیتی ہوں. مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، وہ بھی خاموش ہیں میں بھی خاموش ہوں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ تو یہ تو بات تھی وہاں کی، کیسے وہاں کی بات تھی، یہاں کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو امام علیہ السلام کی زیارات مختصہ ہیں، ان کو اربعین کے ان ایام کو اس طرح سے فائدے میں لائیے کہ ہر روز ایک مخصوص زیارت اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ پروردگار اربعین پر تو نے بلایا، میں تو قابل نہ تھا، یکم رجب کو بھی تو بلائے گا،
بے شک
رجب کی پہلی تاریخ کی مخصوص زیارت تو کروائے گا۔ میں آج پڑھ کے جاتا ہوں، نیم رجب ہو، نیم شعبان ہو، روز عرفہ ہو، روز عاشور ہو، یا عید الفطر عید الاضحیٰ کی مخصوص زیارت ہو، انشاءاللہ ہم اپنی مجالس میں کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک مخصوص زیارت امام علیہ السلام کی اپنی زبان میں، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ شاید لطف تو اپنے مقام پر عربی زبان میں آتا ہے، لیکن روایت ہے کہ جب کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا عربی زبان میں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے ثواب لینا چاہتا ہے، تو فرشتے اس کے ان الفاظ کو جب جانب آسمان بلند کرتے ہیں تو بجائے اردو کے اسے عربی زبان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ لہذا امام سے باتیں کرنے کا سلیقہ ایسا ہو جائے کہ عربی زبان بیریئر نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اگر اپنی زبان میں امام سے بات کر سکتے، یہ ترجمے کیے کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے، ورنہ اگر سب عربی جان رہے ہوتے تو ہماری زیارات کی کتابوں میں ترجمے کیوں ہوتے؟ ترجمے ہیں اس لیے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ لہذا ایک طرف ہر ایک مخصوص زیارت کی تلاوت، اور اب آئیے امام سے کچھ مخصوص نمازیں بھی منسوب کی گئیں۔ آج ایک ایسی نماز کا تذکرہ جس کا نام ہے نماز ہدیہ زیارت سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام۔
اللہم صلی علی محمد،
اللہم صلی علی
محمد۔
عام روایات کے اعتبار سے دو رکعت نماز بھی ہدیہ زیارت میں شمار کی جاتی ہے، لیکن ابا عبداللہ کے لیے چار رکعت نماز ہے، ابا عبداللہ کے لیے چار رکعت نماز، اور چار رکعت کا مطلب دو دو رکعت کر کے دو نمازیں، تشہد و سلام کے ساتھ ایک نماز مکمل کیجئے، پھر ایک اور نماز اسی نیت سے ہدیہ زیارت۔ طریقہ اس کا یہ بیان کیا گیا کہ ان دونوں نمازوں میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ، رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ کافرون ایک مرتبہ۔ سورہ کافرون اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ لیجئے، اور دیکھ کے پڑھنا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں کوئی اور سورہ بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ انسان سورہ اخلاص رکعت اول میں اور سورہ کافرون رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک ایک مرتبہ تلاوت کرے، چار رکعت نماز۔ یہ نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ ہدیہ زیارت کی نماز اربعین کے زائر ہیں، لہذا اس سے پریشان نہ ہوئیے کہ حرم میں رش بہت زیادہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں جتنا رش بڑھے زائرین کا اتنا آپ مطمئن ہو جائیے، اتنا مطمئن ہو جائیے، اس لیے کہ جن آنکھوں نے منظر دیکھے ہیں اس حرم کی ان ویرانیوں کے, ان سے پوچھئے کہ یہ منظر انہیں کیسا لگتا ہے. خدا ہم سب کی زیارتیں قبول کرے. صدام ملعون کے زمانے میں مجھ جیسے گنہگار نے حرم کے اندر مغربین کی جماعت, مولا حسین کے حرم میں مغربین کی جماعت اور ذریعہ مقدس سے متصل بچھا ہوا مصلی اس عالم, اس سید امام جماعت کا, اور مشکل سے 3 سے 5 صفیں نمازیوں کی,
اللہ,
اور رات کے 9 بجے دروازے بند, اور اتنی سختی کہ خاص طور سے عراق والے مومنین کے لیے تو زور سے رونا, ماتم تو بہت دور ہے, رونا بھی منع تھا. جب کبھی کاروان دیگر ممالک سے یہاں پر آتے تھے تو یہاں کے عراقی مومنین چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ ماتم کر لیا کرتے تھے. تو یہ جو زائرین کا مجمع ہے, یہ یقیناً یہ تشکر ہے, یہ تشیعوں کی زندگی ہے. یہ ایک میسج ہے کہ امام زمان کا ظہور بہت قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ شاید اب اگلا 40 ہو, یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ نہ ہو زمانہ غیبت میں. ہو سکتا ہے اسی 40 پر, میں نے جملہ آپ سے کہا تھا کہ 40 تو کب سے ہو رہا ہے, یہ آج اس کی شہرت, آج ایک شوق, ایک ذوق, ایک کیفیت عشق اتنی بڑھ گئی ہے, اس سے پوچھو کہتا ہے مجھے 40 بجانا ہے. 40 ہی کیوں, اس کا جواب بھی آئے گا آہستہ آہستہ, لیکن 40 کی اس مخصوصی پر بڑھتے ہوئے زائرین کا مجمع امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی دلیل بننے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اب اگر ہم 2 زیارتوں پر گفتگو شروع کریں, جن میں سے ایک زیارت وہ جو جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پڑھی ہے, وہ بالکل اس کے الفاظ ملتے جلتے ہیں جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. رجب کی پہلی تاریخ کی مخصوص زیارت, السلام علیکم یا آل اللہ سے شروع ہوتی ہے, اور اس زیارت کو امام نے تعلیم دیا, اور خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے, یہ زیارت جو ہے مولا کی یہ مختلف ہے. اس کا پہلا جملہ ہے السلام علی ولی اللہ, سلام ہو اللہ کے ولی پر, وحبیبہی, سلام ہو اللہ کے حبیب پر. یہ وہ زیارت ہے 40 کی جو یہ لاکھوں نہیں کروڑ ہا انسان جو سلام پیش کریں گے وہ جناب جابر والی روایت نہیں پڑھیں گے, یہ سلام پیش کریں گے. آپ اٹھا کے دیکھیے حرم میں جو تقسیم ہو رہی ہیں کتابیں, کتابچے, مسودے, ان میں مخصوص زیارت ہو والی ہے, السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. اس زیارت کو امام نے تعلیم دیا, اور اس کے لیے خاص طور سے روایت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی, ارشاد فرماتے ہیں علامات المؤمن 5, مومن کی 5 علامتیں ہیں. یہ روایت مجھے غالباً دورانی پڑے گی بعد میں بھی، لیکن میرا پورا عنوان اسی پر مخصوص ہے، علامات المؤمن خمسن، مؤمن کی پانچ علامتیں. پہلی علامت صلاۃ احدی والخمسین، 51 رکعت نماز کا انجام دینا. وزیارت الاربعین، والتختم بالیمین، والتختم بالیمین، وعلق تراب والتعفیر بالجبین، نمبر چار، والجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر پانچ. علامات المؤمن خمسن، مؤمن کی پانچ علامتیں ہیں. پہلی علامت 51 رکعت نماز، یہ امام علیہ السلام کو اشتباہ ہو گیا تھا کیا؟ 51 رکعت نماز، یقین کیجئے میں نے ایسے ایسے مولا کے نادان چاہنے والے ملاحظہ کیے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا شیعوں میں نفل نماز بھی ہوتی ہے؟ یہ اربعین میسج ہے ہم سب کے لیے کہ اربعین کی زیارت کی تاکید جس روایت میں ہے، اس روایت کا آغاز ہوتا ہے صلاۃ احدی والخمسین، 51 رکعت نماز. تو برادران کچھ بھی کہتے ہوں، ہمارے مکتب میں تشیع کی علامت، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کے یہاں نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، 51 رکعت نماز کسی کے یہاں نہیں ہے. تشیع کی پہچان ہے 51 رکعت نماز، مومن کی علامت ہے 51 رکعت نماز. یہ 51 مکمل کیسے ہوگی؟ کربلا میں آئے ہیں، کسی ایک دن تو، کسی ایک دن، اور اگر ہو سکے تو اربعین کے دن، اگر ہو سکے. ہم ان علامتوں کو پورا کرنا چاہیں، ایک مجبوری آئے گی، ہم مسافر ہیں، اور مسافر ہونے کی بنیاد پر ہم 51 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر نماز قضا یا اتنی قربت ہو کہ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کے اطراف میں 11.5 میٹر کے علاقے میں ہم پہنچ جائیں، ورنہ اپنے وطن میں تو بہرحال 51 رکعت نماز کی ترتیب یہ کہ 17 رکعت نماز واجب نمازوں کی رکعت کی تعداد ہے، اور 34 رکعت نماز 34 اور 17 یہ 34، اس میں نماز شب بھی شامل ہے 11 رکعت، ظہر کی نافلہ 8 رکعت، عصر کی نافلہ 8 رکعت، مغرب کی نافلہ 4 رکعت، عشاء کی نافلہ 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر، فجر کی نافلہ 2 رکعت فجر کی واجب نماز سے پہلے، ظہر کی واجب نماز سے پہلے، عصر کی واجب نماز سے پہلے، مغرب کی واجب نماز کے بعد، عشاء کی واجب نماز کے بعد، اور پھر نماز شب. لوگ سوال کرتے ہیں کیا نماز شب کے لیے سونا شرط ہے؟ نہیں، جاگنا شرط ہے. نماز شب کے لیے جاگنا شرط ہے. بعض روایات میں کچھ اعمال میں حوالہ ملتا ہے کہ پہلے کچھ دیر لیٹ کے آرام کر لے، پھر بیدار ہو، پھر وضو کرے، باطہارت ہو اور ان اعمال کو انجام دے، وہاں شاید استراحت کی بات کی گئی. نماز شب کے لیے شب شرط ہے، رات. اور آغائے سیستانی کے اعتبار سے اگر انسان نماز شب کو عشاء کی نماز کے بعد بھی انجام دے تو بعید نہیں کہ یہ نماز شب نماز شب کے عنوان میں شمار کی جائے. لفظ شب جب شب کا لفظ شروع ہو گیا, البتہ افضلیت خلوت کی بنیاد پر جتنا قریب ہو آخر شب میں فجر کی اذان سے پہلے. 51 رکعت نماز, 40 کی زیارت کی اہمیت اتنی زیادہ کہ امام معصوم نے اسے نمازوں کے برابر کھڑا کیا. آپ نہیں فرماتے کہ صلاۃ و عہدہ و 50 و زیارت و عاشورہ, نہیں, زیارت عاشورہ امام علیہ السلام نے 51 رکعت نماز کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا. زیارت و 40 کوئی تو خاص بات ہوگی. چلیے ایک جملہ اور سن لیجیے, آغا جوادی عاملی کا یہ جملہ خاص طور پر, کہتے ہیں جیسے نماز دین کا ستون ہے ایسے زیارت 40 آل محمد کا ستون ہے. جیسے نماز دین کا ستون ہے, پھر فرماتے ہیں کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب جا رہے تھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے تھے, ایک کتاب خدا, ایک عطرت اہل بیت اطہار. تو کتاب خدا کی علامت ہے نماز, اور عطرت اہل بیت اطہار کی علامت زیارت 40. اگر میں بات کو اس طرح بیان کروں کہ جیسے شب قدر ہے قرآن کے لیے ایسے 40 ہے زیارت مولا حسین کے لیے. کیوں؟ آج پہلا جواب, باقی جواب آہستہ آہستہ آئیں گے, کہ اب تک 40 سے پہلے تک امام علیہ السلام کا خالی بدن دفن ہوا تھا اور سر مبارک نو کے سینہ پر تھا. سر مبارک نو کے سینہ پر. 40 وہ واحد پہلا موقع ہے جبکہ امام کے جسم کے یہ دونوں حصے مکمل ہوئے ہیں, بدن کے ساتھ سر کو رکھا گیا, وہ 40 کی زیارت کا موقع تھا. عاشور پہ آپ آئیے, سلام کیجئے, لاکھوں درود ہیں ان زائروں کے لیے, زائروں کے لیے لاکھوں سلام ہیں ان زائروں کے لیے جو عاشور پہ آتے ہیں, پورے سال آتے ہیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن 40 40 اور خاص طور سے امام کی زیارت کے پہلے 5 جملات پر آج بات مکمل کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارے پاس اس زیارت 40 کے 10 عنوانات ہیں. آج پہلا عنوان, امام علیہ السلام نے زیارت 40 میں جو سلام پیش کیا, بہت غور کیجیے گا, مجھے وہ تمام چہرے شناسا محسوس ہوتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے افراد مومنین میں کہ جو بار بار مشرف با زیارت کربلا ہوتے رہے, خدا انہیں ایسا ہی رکھے. کہتے ہیں نا بار بار اگر کوئی آتا ہو تو اسے گھر کے بچے بچے پہچان لیتے ہیں, کوئی کبھی کبھار آتا ہو تو اسے کون یاد رکھتا ہے. تو جتنا آپ کو موقع ملے سفر کربلا کو کبھی منع مت کیجئے گا. یہاں پر جملہ کہوں روک کر, شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو لیکن آپ نے ضرور سنا ہوگا, کہتے ہیں جی وہ بلاوا آئے گا تو جائیں گے. اس جملے میں کہیں کوئی چھپنے کی کوشش کرتا ہے कहीं छुपने की, इस जुमले में छुपने की कोई छुपने की कोशिश करता है और इसका सारा इल्जाम इमाम पे डालता है।
वाह वाह,
इसका सारा इल्जाम
इमाम पर,
बुलावा ही नहीं आया था।
कैसे
आपके कदम बिल्कुल ठीक हैं, कारोबार बहुत अच्छा है, सरमाया बहुत है, वक्त भी है, जाते क्यों नहीं? ये जी बुलावा नहीं आया था। मैं तो एक बात कहा करता हूं, बुलावा सिर्फ हबीब जैसों को आता है, हुर जैसे तो खुद जाया कर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलावे की
बात।
क्या क्या तुम हबीब जैसे हो गए? क्या तुम हबीब जैसे हो गए? बुलावा तो, और अगर बुलावे की बात कीजिएगा तो बुलावा तो आ चुका है, आज नहीं उस वक्त आ गया जबकि हम दुनिया में आए भी न थे, हम बाद में आए हैं, बुलावा पहले आ गया है। तो अब दो बातें आज मुकम्मल करना है, एक सलाम के पांच जुमलात और एक जमीन करबला की पैदाइश पर दो या चार रिवायात का खुलासा। बातें बहुत सारी हैं लेकिन ये उनके लिए हैं कि जो मार्फत महसूस कर सकते हो, वरना तो ठीक है एक ज्यारत लोग एंजॉय करते हैं, आकर सलाम कर लेते हैं, जब कोई बात बयान की जाए तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, उनके लिए तो उतना ही काफी है कि जो उनकी मार्फत के तकाजे हैं। ये जो बातें हम बयान करेंगे इंशाल्लाह ये उन तमाम साहिबान ईमान के लिए जो रिवायात और फजाइल करबला को समझ सकते हो और बर्दाश्त कर सकते हो, वरना तो हर एक के लिए आसान नहीं है। चलिए एक मिसाल में एक रिवायत पेश कर देता हूं। आज फरमाया मासूम ने, और खास मासूम अक्सर रिवायत छठे इमाम से मंसूब, फरमाते हैं मन जारल हुसैन बे करबला कमन जारल्ला फी अर्शही, जिसने करबला में सरकारे सैयदुल शहदा की जियारत की बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे उसने अर्श पर खुदा की जियारत कर ली। मैं फिर जुमला दोहरा दूं, ये रिवायत यकीनन पैगाम रखती है और इसको समझने के लिए वजाहत के लिए जरा सा इल्म चाहिए, और ये बहुत आसान लफ्जों में दुनिया में कहीं जाइए इतनी आसानी के साथ खुदा समझ में नहीं आता जितनी आसानी के साथ खुदा समझ में आता है करबला पहुंचकर। करबला पहुंचकर, करबला पहुंचकर कुछ समझ में आए ना आए खुदा समझ में आ जाता है। कब? 61 हिजरी का करबला और उसके बाद आज सरजमीन करबला। अगर कोई शख्स जमीन करबला पर मौला हुसैन की जियारत करे, रिवायत है इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दस इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत साहिबान ईमान को एक नेमत परवरदिगार की तरफ से और मिलेगी कि खुदा साहिबान ईमान को जन्नत में अपने ज्यारत से मुशर्रफ करेगा। रावी हैरान है, पूछता है मौला से, मौला क्या खुदा की ज्यारत मुमकिन है? इमाम ने इरशाद फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? کیا مولا پڑھتے ہیں قرآن؟ کیا قرآن میں خدا نے اعلان نہیں کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى؟ کیا قرآن میں اعلان نہیں کیا وَمَا رَمَيْتَ وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى؟ کیا قرآن نے اعلان نہیں کیا اِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ؟ تین حوالے امام نے دیے کہ جس پیغمبر کی گفتگو وحی ہو جائے، جس پیغمبر کے عمل کو خدا اپنے آپ سے منسوب کر دے، قول قولے خدا ہو جائے، عمل عمل خدا ہو جائے، بیعت بیعت خدا ہو جائے، تو زیارت زیارت خدا کیوں نہ ہو جائے؟ تو جس طرح جنت میں رسول خدا کی زیارت زیارت خدا ہے، اس طرح کربلا مولا میں سرکار سید الشہداء کی زیارت زیارت پروردگار ہے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ یہ یاد رہے، خدا نہیں رکھتا وجود ایسا کہ جسم ہو، جسم پر چہرہ ہو، چہرے کی سمت ہو، پھر خدا کی زیارت ہو۔ ہاں اگر خدا والوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو حسین سے بڑا کوئی ہے
نہیں، نہیں کبلا کوئی نہیں۔
میں نے تو جملہ کہا کہ یہاں کربلا آ کر اور کچھ یاد آئے نہ آئے مگر خدا یاد آ جاتا ہے، واقعاً
خدا ہے۔
اگر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات سمجھ لیں تو اور بات ہے کہ اتنے کروڑا انسان کون سنبھالے ہوئے ہے، پوری دنیا میں خوراک کی قلت بڑے ہو جاتی ہے۔ چلیے چھوڑیں کربلا کی بات کو، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ جب گھر میں تقریب کرنا ہو، میرے نام سے تقریب ہو، تو مجھے مہمانوں کی لسٹ بنانی پڑتی ہے اور لسٹ کے اعتبار سے مجھے پھر ان کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اگر مہمان زیادہ ہو گئے تو کھانا کم پڑ سکتا ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی مجلس سے حسین کی لسٹ نہیں بنائی، میں نے کبھی مجلس سے حسین کے لیے لسٹ نہیں بنائی۔ جتنے بھی آ جاتے ہیں خدا معلوم کیسی برکت ہے۔ یہ تو گھر کی چھوٹی مجلسوں کی بات، یہ تو کربلا محلہ ہے۔ بات بہت دور نکل گئی۔ سلام ہو اس پر جو اللہ کا ولی ہے، پہلے پانچ جملے، اللہ کا ولی حسین ابن علی۔ مگر لفظ سلام السلام علی ولی اللہ ہے۔ کبھی سوچیے گا بیٹھ کر تنہائی میں، زیارت ایک عمل ہے اور سلام ایک قول ہے، اور ہمیں خدا نے یہ موقع عطا کیا کہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور قول بھی پورا ہوگا۔ ہم یہاں پر پہنچے ہیں کربلا میں، امام کے حرم کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے، اس عمل کو کہیں گے زیارت، اور زبان سے جو ادا کریں گے وہ ہے سلام۔ سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید سلام میں ترجمے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اتنا آسان لفظ ہے، اس میں ترجمے کی حاجت کیا ہے؟ نہیں حاجت ہے۔ اگر میں آپ کو سلام کروں تو یہ آپ کے لحاظ سے ہوا نا، سلام میں آپ کو کروں تو آپ کے لحاظ سے ہوا، اور سلام میں اگر کسی عالم کو کروں تو عالم کے لحاظ سے ہوا، سلام میں کسی صاحب تقویٰ کو کروں اس کے لحاظ سے ہوا، اور سلام اگر کسی معصوم کو کروں
اسی کے۔
تو اس کا مطلب سلام میں دو باتیں الگ الگ، ایک جس کو سلام کر رہے ہیں وہ، ایک جو سلام کر رہا ہے وہ۔ سلام کا پہلا ترجمہ، سلام اسم خدا ہے۔ اربعین کی ان مجالس کی برکت سے یہ پیغام محفوظ کر لیجئے کہ کوئی جب کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ سلام نہیں کرتا بلکہ خدا کا نام لیتا ہے. سلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلام کا دوسرا ترجمہ بار روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا اپنے ہتھیاروں کے رخ اس کی طرف سے موڑ دیتا ہے کہ اب سب کو نقصان پہنچاؤں تو پہنچاؤں مگر تمہیں نہیں پہنچاؤں گا. سلام کا مطلب سلامتی دینے کا اعلان کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تم کو سلامتی دینے کا اعلان کرتا ہوں. اب میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے، میرے اعضائے بدن سے تم کو تکلیف نہیں دوں گا میں. خدا کے لیے اس کو سلام کرتے ہیں اس کی غیبت نہ کیا کریں، ورنہ سلام میں منافقت ہو جائے گی. معصوم کا جملہ، اس کو سلام کرتے ہو اس کا مطلب کہ اس کو سلامتی، اور اس کے بعد تیسرا جملہ سلام کے عنوان سے. سلام لفظ ہے سالم سے، سالم اس کا ترجمہ ہے کوئی عیب، کوئی نقص نہ ہونے کا اعلان کرنا. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو کیا مطلب آپ کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر رہا، آپ کے اندر کوئی نقص تلاش نہیں کر رہا، آپ کو کامل سمجھ کے سلام کر رہا ہوں. سلام کسی شخصیت پر جب کیجئے، یاد رکھیے سلام میں آپ نے اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں عیب کا انکار کیا، نقص کا انکار کیا. ٹھیک، میں بہت آہستہ آہستہ آپ کو لے کر آیا لفظ سلام کے اس مقام پر جو اربعین کا پہلا جملہ ہے، زیارت اربعین کا السلام. اور اس کے بعد لفظ سلام کی ایک خاص کیفیت کہ جب کوئی امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا السلام علیک یا امیر المومنین، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب وہاں تو ممکن نہیں ہے یہ سارے ترجمے جو میں نے کیے، کچھ بھی نہیں. مولا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اب میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میری کوئی حرکات و سکنات ایسی نہیں ہوں گی اس سے آپ کو اذیت پہنچے.
سبحان اللہ کی بلا، واہ واہ.
میں آپ کو سلام کر، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ سلام زبان کا جمع خرچ نہیں ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مولا اب میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے آپ کو اذیت نہیں ہوگی، میرا اخلاق عمدہ ہو جائے گا. آپ کے سلام، آپ کا سلام، میری گفتگو، میرے اعمال، میرے افعال سب کے سب ایسے ہو جائیں گے. مولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. آج کی حد تک بات کو یہیں روکتا ہوں، شاید کہ یہ ایام کم پڑ جائیں مگر گفتگو ختم نہ ہو پائے گی.
ماشاءاللہ.
اور یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے، اس زمین کربلا کی قیمت، اس زمین کربلا کی اہمیت شاید نہیں، یقیناً ہمیں نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتی تو شاید ہمارے لیے اس زمین پر قدم رکھنا بھی ممکن نہ ہوتا. مثال دوں؟ بہت سخت مثال ہے. کیا کوئی ہے جو قرآن مجید کے تقدس کو سمجھنے کے بعد سوچے؟ یہ سوچنا بھی ممکن نہیں اس کے لیے ہے، تصور نہیں ہے. ارے عظمت قرآن کے احساس کے بعد قرآن اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر جائے تو انسان خدا کے اس کلام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اب صدقہ
کیا،
کفارہ، توبہ، استغفار کیسے کرنا ہوگی؟ اگر عظمت قرآن اتنی بلند ہے تو زمین کربلا کی عظمت کا بیان اس قرآن سے بلند تر ہے. لیکن میں اپنے ہر جملے کو بہت روک روک کر پڑھ رہا ہوں. روایات کے خلاصے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. روایات، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے جس زمین کو، جس شے کو جب بنایا، ایک ترتیب رکھی ہے. ترتیب خلقت میں بھی ہے اور ترتیب اس کے تقدیم و تاخیر میں بھی ہے. پہلے کس کو بنایا اور بعد میں کسے بنایا. زمین کربلا روایت معصوم کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی زمین کی خلقت سے 24,000 سال پہلے بنی ہے. اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ 24,000 سال یہ والے ہیں یا نوری سال ہیں. نوری سال، چلیے مثال کو اور آسان کر لیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جسم کی مٹی خدا نے 10 مقامات سے لی ہے.
سبحان اللہ، سبحان.
معصوم کے بدن کی مٹی 10 مقامات سے لی گئی. 5 مقامات جنت ہیں اور 5 مقامات دنیا ہیں. جنت نعیم، جنت فردوس، جنت خلد، جنت الماوا اور جنت عدن. 5 جنتیں ہیں، 8 میں سے 5. روایت کس کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ
السلام.
پانچ جنت اور 5 مقامات دنیا کے. ان میں سے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس یا مقدس،
تین
شہر مقدس کوفہ اور کربلا، 5 مقامات سے. روایت کے اعتبار سے جس کی مٹی جہاں سے لی جائے وہ وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. یہ روایت ہے. 5ویں امام یا 6ٹے امام سے منسوب روایت اصول کافی کی. امام فرماتے ہیں ہماری مٹی 10 مقامات سے لی گئی. امام کے بدن مقدس کو بنانے کے لیے مٹی میں کربلا کی مٹی شامل. اور جب روایت امام سجاد علیہ السلام کی، شاہ فرمایا کہ پروردگار نے سرزمین کعبہ کو، جبکہ اس نے فخر کا اظہار کیا کہ میں سب سے بلند زمین، مجھ پر کعبہ موجود ہے میرے سینے پر، تمام خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والے میری سمت کا رخ کرتے ہیں، مردے دفن کیے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، میرا تقدس بہت بلند ہے. خدا نے جواب دیا کہ زمین کعبہ ذرا سا اپنے مقام پر رکو، تم سے بلند بیت المعمور، بیت المعمور سے بلند عرش پروردگار، اور بیت المعمور سے اور عرش پروردگار سے اور تمہاری اس کیفیت خانہ کعبہ کی زمین سے، ان تینوں سے بلند 1,00,000 گنا عظمت میں نے زمین کربلا کو عطا کی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ
ان روایات کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. یقین نہ ہے تو اور بات ہے, ہم تو روایت معصوم پیش کر رہے ہیں. ایک لاکھ گنا افضل ہے زمین کربلا. خدا فرماتا ہے امام کے الفاظ کے اعتبار سے کہ نہ مکہ المکرمہ, نہ مدینہ منورہ, نہ حتیٰ کہ شہر کوفہ, جب کوئی اوپر سے نیچے کربلا آتا ہے تو یہاں سے خاک کربلا عرش تک جاتی ہے. عرش خدا پر جو مٹی پہنچی ہے
وہ کربلا,
وہ زمین کربلا کی. 24,000 سال پہلے خدا کا اعلان کہ اگر میں کربلا کی زمین کو خط نہ فرماتا. چلیے بات کو آج یہاں روکتے ہیں کہ اگر زمین کربلا کو خط نہ فرماتا تو کچھ بھی خط نہ فرماتا, اس لیے کہ خدا نے جس معصوم کے جسم کو بنایا اس کی مٹی کے لیے کربلا کی مٹی شامل کی گئی. اور اب امام کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کربلا سے محبت کیوں ہے. خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے.
سبحان اللہ,
تو ہماری خلقت میں بھی کربلا کی مٹی شامل کی گئی ہے. ورنہ سوچئے دنیا کے اور بہت سے لوگ سب کی بات کرتے ہیں سوائے کربلا کے. دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے احتجاج کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں, حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر عافیہ کی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے فلسطین کی, کوئی بات کرتا ہے دیگر علاقوں کی مسائل کی, مگر توفیق نہیں ہے
کربلا کی بات کر,
ایک کربلا کی بات کر. اور ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہمیں کوئی اور بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے مگر کربلا کی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے. وہ امام کے جملے, شیعتنا جزء منا, ہمارے شیعہ ہمارا جز ہیں. اور جز ہونے کی دلیل کیا؟ خلقوا من فاضل طینتنا, انہیں ہماری مٹی سے جو فاضل تھی اس سے خلق کیا گیا ہے. اس لیے کربلا کی محبت ہمارے رگ و پا میں سرایت کیے ہوئے ہے. اور خدا نے اس مقام پر پہنچایا روایت کے جملے کہ جب کبھی اہل آسمان کو معراج کی خواہش ہوتی ہے تو اہل آسمان معراج کے لیے کربلا آتے ہیں. ختمی مرتبہ معراج کے لیے دو سفر کیے تھے آپ نے, ایک سفر زمینی ایک سفر فضائی. فضائی سفر کا آغاز کربلا سے ہوا تھا, معراج کے فضائی سفر کا آغاز کربلا سے ہوا تھا. بہت سی باتیں ہیں, خدا نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے کہ اس سرزمین پر 200 انبیاء دفن ہوئے, شہید کیے گئے 200 انبیاء. 220 اوصیاء انبیاء یہاں شہید کیے گئے, اور اتنی ہی تعداد میں انبیاء کے فرزندان شہید کیے گئے. زمین کربلا, لیکن سلام ہو زہرا کے لال پر, باقی جتنے واقعات پیش آئے ہوں حضرت آدم سے خاتم الانبیاء تک جتنے واقعات پیش آئے اپنے مقام پر ہیں, لیکن بڑا احسان ہے میرے مولا حسین کا کہ زمین کربلا کو خرید کر ہم پر یہ احسان کیا کہ آج ہم کسی ایرے اور غیرے کی زمین پر نہیں آئے. ٹھیک ہے یہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, یہ یہاں کے رہائشی افراد کا ذریعہ معاش ہے, یہ مولا کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ نے زمین کو ہبا کر دیا تھا، لیکن یہ اصلا زمین ملکیت حسین ہے، اور ملکیت حسین باقاعدہ امام نے اسے خرید فرمایا تھا، حالانکہ بنی اسد زمیندار کہتے تھے مولا سے کہ مولا ہم آپ سے پیسے لیں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے، اگر امام کا اصرار تھا نہیں یہ زمین مجھے خریدنی ہے، 60,000 درہم میں زمین کربلا کو امام نے خرید لیا، 14 مربع میل کا علاقہ بعض روایات نے بیان کیا، اور جب زمین کربلا کو امام نے خرید لیا تو پھر قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کو بلایا تھا اور بولا کہ فرمایا کہ تم اس زمین کو واپس مجھ سے لے لو، میں تمہیں ہبا کرتا ہوں، اور کچھ شرائط ہوں گی، پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم میری قبر کے نشان کو لوگوں کو بتاؤ گے، اگر کوئی پوچھتا ہوا ظاہر، سوچئے گا کبھی ہم اپنے والد مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں اگر نشان قبر یاد نہ ہو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہم کبھی اپنے والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں نشان قبر یاد نہ ہو ڈھونڈنا پڑتا ہے، سلام ہو ابا عبداللہ پر 1400 سال پہلے اپنے زائروں کو گلیوں میں پریشان ہونے سے بچا لیا، آپ کی وصیت کے جملے کہ جو میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے گا تم اسے میری قبر کا نشان بتاؤ گے، یہ تو آج کربلا ہے نا، کہ روضہ اتنا بلند ہے، اتنا مینار عمدہ بنے ہوئے ہیں کہ دور سے دکھائی دیتا ہے، لیکن جس زمانے میں صرف قبر مبارک تھی، جو میری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آئے گا تم اسے میری قبر کا نشان بتاؤ گے، مولا نہیں چاہتے تھے کہ مولا کا ظاہر صحرائے کربلا میں ٹھوکرے کھائے، کہیں اس کے پاؤں میں کانٹے چبھیں، اسے قبر کا نشان نہ ملے، امام نے وصیت فرما دی، پھر فرمایا کہ جو میری قبر کا زائر ہوگا تم اسے 3 دن اپنے گھر مہمان رکھو گے، امام چاہتے ہیں میرا زائر بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے، ہائے میرا مولا بڑی محبت تھی اپنے زائروں سے، کبھی کبھار سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ آخر ہم تو امام کو یاد کرتے ہیں، امام نے ہمیں یاد کیا تھا، یہ سوال کسی نے میرے چوتھے امام سے کر لیا تھا، مولا ہم تو آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا، امام رونے لگے، ارشاد فرمایا میرے بابا نے تمہیں 3 موقع پر یاد کیا ہے، پہلا موقع وہ تھا جب میرا بابا اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، تب فرماتا تھا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں 10 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، اشقیہ دینے سے انکار کر رہے تھے، امام فرماتے ہیں دوسرا موقع وہ تھا جب میرا بابا مجھ سے ملاقات کے لیے رخصت آخر میں میرے قریب آیا، فرماتا تھا بیٹا سجاد جب رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، امام روتے تھے، فرمایا تیسرا موقع وہ تھا برداشت کر سکیں گے، روایت کے جملے ہیں جب 4 سالہ بچی مقتل کربلا میں ٹھوکرے کھاتی ہوئی بابا کی لاش کے قریب آئی ہے، بابا بلا رہا تھا بنیا الیا سکینہ میرے قریب آؤ، بچی باپ کے قریب گئی ہے، لاش کی ایسی حالت نہ تھی کہ بچی باپ کے سینے پہ لیٹے، مگر جب جناب زین زینب کبریٰ نے بچی کو باپ کی قریب سے اٹھایا تو سینے سے لگا کہ فرمایا بیٹی اتنے لاشوں میں باپ کو کیسے پہچانا؟ رونے والوں لاش کی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے یا اگر کوئی مخصوص نگینہ یا انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہو یا کمر پہ کوئی الگ مخصوص پٹکا باندھا ہوا ہو۔ ہائے میرا مولا، جس کا سر کاٹا گیا، جس کا لباس نوچا گیا، ارے جس کی انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی ہی کاٹ دی گئی، جس کے بدن کا پٹکا بھی کھولا گیا، باپ کو پہچانا کیسے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے کہاں پہچانا تھا، میں تو روتی ہوئی جا رہی تھی، اسی لاش بے سر سے ندا بلند ہوئی، اے بنیا، اے میری پیاری بیٹی، میرے قریب آؤ۔ پھوپھی اماں بابا نے بلایا تھا، اب فرماتی جناب زینب کبریٰ بیٹی سکینہ یہ تو بتا بابا نے کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ تو رو کے کہتی پھوپھی اماں بابا کی ایک کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی تھی، شیعتی مہما شرب تو ماز من ونجبونی، اے میرے شیحو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا، مجھ غریب الوطن کو۔ اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے کربلا مولا کی فضاؤں میں پروردگار امام نے ہمیں یاد کیا، امام نے ہمیں یاد کیا، آج امام کی بارگاہ میں آج زمین کربلا پر اربعین کے ماتم کے لیے حاضر ہوئے۔ خدایا ہمارے قرص اور ماتم کو مقبول و منظور فرما لینا، اے خدایا، خدایا واسطہ تجھے سکینہ کے بابا کا، اس کا واسطہ جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، خدایا اس کا واسطہ جس کے ہاتھوں کو اس طرح کاٹا گیا کہ ہائے آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو بھی نہ نکال سکا، خدایا اس کا واسطہ جس کے سینے پر بچی کا پھل مارا گیا، خدایا اس کا واسطہ جس کے گلے کو تین پھل کے تیر سے چھیدا گیا، خدایا سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، خدایا زینب کے کھلے سر کا واسطہ، خدایا جلتے ہوئے خیام کی حرمت و عظمت کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار پروردگار مرنے سے پہلے تو نے کربلا تو بلا لیا ہے، اب مرنے کے بعد کربلا سے محشور فرما دینا۔ پروردگار واسطہ آل رسول کا، کبھی زندگی میں ایسا دن نہ ہو کہ دن تو ہو مگر حسین کی محبت نہ ہو، کبھی زندگی میں ایسی رات نہ ہو کہ زندگی میں رات ہو مگر حسین کے ماتم کی یاد نہ ہو۔ اے خدایا ہمیں امام زمان کے غلاموں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما، اسی اربعین کو پروردگار امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ قرار دے۔ اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام زائرین ابا عبداللہ کی حفاظت فرما، تمام اہل باطل کے فتنہ و فساد کو دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ماتم داران مظلوم کربلا کو، ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو بھی امام کے ناصروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم ہوگا اور ماتم کے بعد زیارت تلاوت کی جائے گی، ماتم حسین۔